الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين، صراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحسن عماه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المصدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين وعلي أبا القاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قالوا الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا
اللهم صل على محمد وآل محمد
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور صلوات
اللهم صل على
سورہ مبارکہ شورا جس کی آیت جسے آئے مبتت کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے وہ میں نے آپ کے سامنے ایک دفعہ پھر تلاوت کی ہے. اللہ نے اس کلام میں ارشاد فرما رہا ہے ذالک الذی یبشر اللہ یہ وہی عظیم بشارت ہے جو اللہ نے عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات اپنے ان بندوں کو عطا کی ہے جو صاحبان ایمان بھی ہیں اور صاحبان کردار بھی ہیں. کیا بشارت ہے جو اللہ نے اپنے خاص بندوں کو عطا کی ہے؟ قل میرے حبیب یہ بشارت انہیں پہنچا دیجئے. لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربٰ مجھے اپنی رسالت کے عوض کوئی سوال تم سے نہیں کرنا مگر یہ کہ قربا سے مبتت کرو. وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا اور جس نے ایک حسنہ حاصل کر لیا اسے پھر کمالات ہی کمالات نصیب ہوں گے. اِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ اور اللہ بہت زیادہ معاف کرنے والا بھی ہے اور شکور بھی ہے. کل ہم نے ایک عنوان آپ کے سامنے پیش کیا کہ یہ اعلان ایک حساس اعلان ہے اور حساس اعلانات اور احساساتی اعلانات کو اللہ اہتمام کے بغیر نہیں کرتا. قرآن مجید میں جو اعلانات اسی مزاج کے ہیں اس کے لیے اللہ نے اہتمام کیا ہے. مثلاً عقیدہ توحید جو کل بات ہوئی عقیدہ توحید جس زمانے میں پیغمبر اکرم نے بیان کیا وہ زمانہ بت پرستی کا زمانہ ہے اور ہر شخص بتوں کی پوجا میں مصروف ہے اور غنی ہے بت ماننے میں. جب چاہیں جسے چاہیں اپنا اللہ مان لیتے ہیں. صلوات پڑھ رہا ہوں ہمارا اتنے کمزور ہیں اپنے عقیدہ توحید میں کہ ہر بلند کو اللہ مانتے ہیں, ہر اونچے وجود کو اللہ مانتے ہیں, ہر عظمت کو وہ اپنے لیے الوہیت قرار دے دیتے ہیں کہ وہ ہمارا الہ ہے, ہمارا وہ اللہ ہے. لہذا اس وقت میں لا الہ الا اللہ کہنا بہت کارنامے کی بات تھی, لہذا پیغمبر نے بھی صرف اتنا کہہ دینے پر کہہ دیا کہ تمہیں فلاح مل جائے گی, کامیاب ہو جاؤ گے. تم صرف اتنا کہہ دو لا الہ الا اللہ, فلاح پا جاؤ گے. قولوا لا الہ الا اللہ, کہہ دو لا الہ الا اللہ, تفلحوا, فلاح پا جاؤ گے, کامیاب ہو جاؤ گے. جن لوگوں نے اس وقت میں لا الہ الا اللہ کہا ان لوگوں نے بڑی مصیبتوں کا سامنا کیا, انہیں آروں میں چیرا گیا, کاٹا گیا, ان کو زخمی کر کے ان کے زخموں پہ نمک ڈالا گیا, انہیں پتھروں اور سلوں کے نیچے دبا کر مارا گیا, ان کو ٹکڑے ٹکڑے کیا گیا. واقعات موحدین کی تاریخ کے کچھ یہی ہیں. انہیں آگ میں جلایا گیا. اللہ کا اقرار اور اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنا بہت مشکل بات تھی. اسی طرح کچھ اور حساس اعلانات بھی ہیں تاریخ میں اور قرآن مجید کے دامن میں. مثلا جب پیغمبر اکرم نے مولا علی کی ولایت کا غدیر میں اعلان کیا, یہ بہت حساس موضوع تھا اور حساس اس درجے پر تھا کہ پیغمبر کے ذہن مبارک میں یہ آ رہا تھا کہ اگر میں نے علی کی ولایت کا اعلان کیا تو فساد ہوگا, فساد ہوگا, پیغمبر کے ذہن میں آ رہا تھا. لہذا پروردگار عالم نے نبی مکرم کو یہ کہہ کر کہ بلغ ما انزل الیک من ربک, آپ کا کام ولایت علی پہنچانا ہے, اگر آپ نے یہ نہیں پہنچایا تو گویا کچھ نہیں پہنچایا. تو ذہن مبارک کے پیغمبر میں یہ خیال تھا کہ اگر میں علی کی ولایت پہنچاؤں گا تو لڑائی ہوگی, جھگڑا ہوگا, فساد ہوگا. تو اللہ نے پھر سرکار کو تسلی دی, واللہ یعصمک من الناس, لوگوں کے شر سے ہم تمہیں بچائیں گے. یعنی شر ہونا تھا اور ایسا ہوا یا نہیں ہوا؟ جو پیغمبر اکرم کے ذہن مبارک میں تھا ویسا ہی ہوا. جب یہ آیت نازل ہوئی سرکار لوٹ رہے ہیں کہاں سے, حج کر کے لوٹ رہے ہیں, تو حضرت کو حکم ہوا کہ ٹھہر جاؤ, بلغ, پہنچاؤ یہی جگہ ہے. وہ ایک قدم آگے نہیں بڑھنے دیا نبی نے اپنی سواری کو, وہیں اپنی سواری روکی, اتر آئے, صحابہ اکرام سے کہا کہ ذرا اہتمام کرو, وہی آئی ہے, مجھے کوئی پیغام پہنچانا ہے. وہ جگہ بھی ایسی نہیں تھی کہ جہاں پر کوئی خطاب کیا جائے, صحرا بغیر سائے کے کا ماحول, کئی دور دور تک پانی کا اندازہ نہیں ہے, لیکن حکم ہے کہ یہیں پہنچاؤ, یہیں پہنچائیں گے. فرمایا جو آگے چلے گئے انہیں واپس بلاؤ, جو پیچھے رہ گئے ان کا انتظار کرو. اب مجھے سمجھ میں نہیں آتا یہ نبی سے آگے گئے کیوں تھے. تلوار پڑے رہا محمد وآل محمد. غور فرما رہا یہاں پیغمبر نے, اکرم نے فرمایا جو آگے چلے گئے انہیں واپس بلاؤ, جو پیچھے رہ گئے ان کا انتظار کرو. اچھا یہی کچھ لب و لہجہ مولا امام علی نقی علیہ السلام کا زیارت جامعہ میں. کہ کچھ ہیں جو اہل بیت آپ سے آگے نکل جاتے ہیں, کچھ ہیں اہل بیت جو آپ سے پیچھے رہ جاتے ہیں, کچھ ہیں جو آپ کے ساتھ چلتے ہیں. بس جو آگے نکل جاتے ہیں انہیں نصیری کہتے ہیں, جو پیچھے رہ جاتے ہیں اسے مقصر کہتے ہیں, جو ساتھ رہتا ہے اسے شیعہ کہتے ہیں. سلوات پڑھ رہا محمد و آل محمد. اس سے بہتر سلوات ہدیہ کرے نبی علیہ السلام. نہ آگے جانے والوں میں سے رہیں, نہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہوں, مولا کے ساتھ چلنے والوں میں سے ہوں. ہمراہ رہنے والوں کو ہی شیعہ کہا جاتا ہے. بہت پیچھے نہیں نہ رہ جائے. جی سمجھ میں نہیں آ رہے, بہت پیچھے نہ رہ جائے. بال برابر بھی اگر کسی نے اہل بیت پہ شک کیا تو اس کو اللہ حیثیت سے گرا دیتا ہے. بال برابر بھی شک کرنے والے, اگر آپ کی توجہات میرے ساتھ ہیں, یہ بحث عنوان نہیں ہے اگرچہ, لیکن ایک بات سنتے جائیے,
کہ پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے چار شخصیات کی محبت عام کرنے کا حکم دیا گیا ہے. حدیث پیغمبر کی, مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں چار شخصیات کی محبت تمہارے دلوں میں ڈالوں. علی, سلمان, عمار. علی, سلمان, ابو ذر, مقداد. مجھے حکم دیا گیا ہے کہ علی کی محبت میں اپنی امت کے دل میں ڈالوں. مجھے حکم دیا گیا ہے سلمان کی محبت, سلمان محمدی, سلمان فارسی, ان کی محبت میں اپنی امت کے دلوں میں ڈالوں. مجھے حکم دیا گیا ہے کہ ابو ذر غفاری کی محبت لوگوں کے دلوں میں منتقل کروں. مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں مقداد کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈالوں. راوی کہتا ہے فل عمار, یا رسول اللہ پھر عمار کہاں ہے؟ فرمانے لگے کانا جازا جیزتن, عمار کے دل میں علی پر بال برابر شک آیا تھا, اس لیے عمار پانچویں درجے پر ہیں. مگر ابو ذر نے اور سلمان نے اور مقداد نے کبھی علی پر بال برابر بھی شک نہیں کیا. چل بات پڑھیں گے محمد والے. آپ لوگ تھکے ہوئے تو نہیں بیٹھے نا, تو مجھے ایک جملہ کہنے دیجئے کہ معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی صاحب عظمت بنتا ہے تو وہ بھی علی کے نام پر ہی بنتا ہے. کسی کو مقام نصیب ہوتا ہے تو وہ بھی مولا علی کی وجہ سے نصیب ہوتا ہے. تفصیل سے بات ہو کہ وہ کون سا مرحلہ تھا کہ جب بال برابر بھی شک حضرت عمار کے ذہن میں آیا تھا, وہ کون سا مرحلہ تھا, وہ کبھی تفصیل سے بیان ہو اور یہ حدیث پوری سنائی جائے اور اس کے لطف لیا جائے. اس حدیث کے اندر اتنا عرض ہے کہ پیغمبر نے فرمایا ان کو واپس بلاؤ, جا کے چلیں گے. تو پوچھنے والے نے پوچھا یا رسول اللہ کیا کہہ کر بلاؤں؟ سرکار نے فرمایا کہو حی علی خیر العمل, لوگوں کو خیر العمل کی طرف دعوت دو, بہترین عمل کی طرف لوگوں کو دعوت دو. اور پھر آواز دینے والے نے حی علی خیر العمل کہا, اور جب مجمع سارا جمع ہو گیا تو پیغمبر اکرم نے ایک انداز سے خطاب فرمایا. یادگار خطاب ہے پیغمبر کا, تاریخی خطاب ہے. عالم اسلام میں کوئی بھی آپ کو نہیں ملے گا جو خطبہ حجت الوداع سے آشنا نہ ہو. وہ اور بات ہے کہ حجت الوداع کے خطبے کے درمیان جو اہم ترین پیغام ہے اس کو کبھی کبھی نظر انداز کر دیا جاتا ہے, لیکن اتنا طے ہے کہ پیغمبر اکرم نے خطبہ دیا اور اس خطبے کے اندر حضرت نے سب سے اقرار لیا کہ میں نے کیا کیا تمہیں پہنچایا ہے. اور جب سب نے اقرار کر لیا تو پھر پیغمبر نے فرمایا کہ اب مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں یہ اعلان کروں. اور پھر مولا علی کو اپنے ہاتھوں پہ بلند کر کے دونوں ہاتھوں سے اٹھایا. توجہ میری طرف ہے, ایک ہاتھ پکڑ کر نہیں اٹھایا. یہی میں ایک جملہ بھی کہہ دوں کہ بعض چیزیں ہمارے پڑوسی ملک, ہمارے عزیز ملک, ہمارے بھائی ملک کے سے ہمارے یہاں آ رہی ہیں, وہ تصویریں بنائی جاتی ہیں کہ ایک ہاتھ پکڑا ہوا ہے, ایک ہاتھ مولا نبی نے پکڑا ہوا ہے, اور خاکہ سا دکھائی دیتا ہے. خدا کے لیے پاکستان کے شیعہ اس طرح کے کام نہ کریں, یہ خاکے واقعے نہ بنائیں. ہر اچھی چیز ہمیں دوسرے سے لینی چاہیے, مگر ہر چیز نہیں لینی چاہیے, نہیں بنائیں. اس میں پچھلے سال ہمارے ایک دوست کے اوپر یہاں پر مشکل بھی ہو گئی تھی, اور بڑی مشکلوں سے ایک ڈیڑھ مہینہ محنت کرنے کے بعد ان سے وہ ایف آئی آر ختم کروائی. نہیں کریں, ہر چیز نہیں لیں اپنے بھائیوں سے, ہماری اپنی ثقافت ہے. سلوات پڑھیں ذرا محمد والے. ہمارا اپنا انداز ہے, ہمارے اپنا سوچنے اور معاملات کا انداز ہے, ہر چیز نہیں لیجیے اپنے کسی بھی عزیز سے. تو یہ جو تو پیغمبر اکرم نے ایک ہاتھ پکڑ کے نہیں, پیغمبر نے مولا علی کے دونوں بازوؤں کو پکڑ کر ایسے بلند کیا کہ علی نظر آ رہے تھے اور نبی علی کا سایہ ہو گئے تھے. تو غور کر رہے ہیں آپ حضرات؟ تو اور پھر ایسے بلند کر کے, اپنے آپ سے آگے بلند کر کے فرمایا من کنت مولا فہادا. یہ کہہ دیا تھا کافی ہے کہ میں جس کا مولا ہوں اس کا علی مولا ہے, مگر کہا میں ہادا علی مولا, اس لیے کہ جب اللہ جالی بنا لیتے ہیں تو علی بھی جالی بنا لیتے ہیں. یہ مولا علی اور کر رہے ہیں آپ حضرات, اور فرما رہے ہیں آپ حضرات فہادا علی مولا, یہ علی مولا ہے. تو ایک مرتبہ وہاں حارث ابن نعمان فہری نے آواز دے, حساس موضوعات پر بات کر رہا ہوں, تاریخ اسلام کے حساس پیغامات جن پر فساد, لڑائی, جھگڑا ہونے کا امکان ہوتا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ لڑائی سے بچنے کی وجہ سے کیا حق چھوڑ دیں, حق کہنا چھوڑ دیا جائے کہ لڑائی نہ ہو جائے کہیں, جھگڑا نہ ہو جائے کہیں. پیغمبر اکرم نے جب یہ اعلان کیا تو ایسے ہی ہوا کہ پیغمبر کے ذہن مبارک میں بھی تھا, اور اللہ نے بھی کہا تھا کہ اللہ تمہیں لوگوں کے شر سے بچائے گا. حارث ابن نعمان پہلی کھڑا ہو گیا, کہنے لگا یہ اعلان آپ نے اپنی طرف سے کیا ہے یا اللہ کی طرف سے کیا ہے؟ لب و لہجہ دیکھا آپ نے بدتمیزی کا؟ اچھا, بہت سے لوگ اپنی حدوں سے باہر نکل جاتے ہیں, اور جب لوگ اپنی حدوں سے باہر نکل جاتے ہیں تو وہیں فساد بھی ہوتا ہے اور وہیں نقصان بھی ہوتا ہے اور وہیں معرفت کی کمی بھی ثابت ہو رہی ہوتی ہے. اور یہ صرف پیغمبر کے ساتھ نہیں ہوا, آئمہ کے ساتھ بھی ہوا ہے. یہ صرف آج مجتہدین کے ساتھ نہیں ہو رہا, یہ آئمہ کے ساتھ بھی ہوا ہے. جی میرے مولا رضا سے آ کر ایک شخص کہتا ہے کہ آپ ظالم کے خلاف قیام کیوں نہیں کر رہے, لہجہ بتا رہا ہے کوئی اپنا ہی تھا. کہنے لگا کیا ظالم کے خلاف قیام کرنا واجب نہیں ہے؟ حضرت نے فرمایا واجب ہے. کہنے لگا پھر آپ قیام کیوں نہیں کرتے؟ حضرت نے فرمایا بتاؤ یہ وقت کیا ہو رہا ہے؟ چاشت کا وقت تھا, صبح 9-10 بجے کا وقت. اس نے کہا مولا چاشت کا وقت ہے. حضرت نے فرمایا نماز ظہر واجب ہے یا نہیں؟ کہا واجب ہے. حضرت نے فرمایا پڑھو. کہنے لگا نماز ظہر واجب ہے مگر ابھی وقت نہیں آیا. امام نے کہا یہی تمہارا جواب ہے, ظالم کے خلاف قیام واجب ہے مگر ابھی وقت نہیں آیا ہے. سلوات پڑھنا بہت مزہ آ رہا ہے. بہت سارے اور واقعات ہیں ایسے جو آئمہ عصمت و طہارت کو ذہنی طور پر تکلیف دی گئی, روحی تکلیف پہنچائی گئی, اور بہت سارے لوگ زیادہ سمجھدار بن رہے ہوتے ہیں, حتیٰ یہ بھی نہیں سوچتے کہ وہ بات کس سے کر رہے ہیں, اور اپنی حدوں سے باہر نکل رہے ہوتے ہیں, اپنے حدود سے باہر نکل رہے ہوتے ہیں. ایسے افراد غور فرما رہے ہیں, میرے مولا جا رہے ہیں جنگ نہروان پر, مولا علی. تو ایک شخص دوڑتا ہوا آیا, کہنے لگا علی آپ اس جنگ پہ نہ جائیے, یہ اس جنگ میں آپ کو ناکامی ہوگی. حضرت نے فرمایا تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ کہا آپ کا ستارہ گردش میں. دیکھیے آپ نے, آئمہ کے ستاروں کے حساب لگانے والے بھی ہوتے ہیں. امام نے فرمایا تم ستاروں کو جانتے ہو؟ کہنے لگا میرا کام ہے, میں ستارہ شناس ہوں, آپ کا ستارہ گردش میں ہے. حضرت نے فرمایا وہ کون سا ستارہ ہے جب اپنی جگہ سے حرکت کرتا ہے تو بلیوں پر فلاں کیفیت تاری ہوتی ہے؟ خاموش ہو گیا. حضرت نے فرمایا اچھا چلو وہ بتاؤ وہ کون سا ستارہ ہے جب اپنی جگہ سے حرکت کرتا ہے تو اونٹ پر فلاں کیفیت تاری ہوتی ہے؟ خاموش. حضرت نے فرمایا تم تو ستاروں کو جانتے ہو. حضرت اپنی گھوڑی کے قریب گئے, اس کی شکم پر ہاتھ رکھ کے فرمایا بتاؤ اس میں نر ہے یا مادہ؟ وہ حمل سے تھی, حاملہ تھی. حضرت نے اس کے پیٹ پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا بتاؤ اس میں نر ہے یا مادہ بچہ جو آئے گا دنیا میں؟ خاموش ہو گیا. حضرت نے فرمایا تم تو سامنے کی چیز نہیں بتا سکتے, تم ستاروں کی بات کر رہے ہو. پھر حضرت نے فرمایا بتاؤ اس گھوڑی کے سم کے نیچے کیا ہے؟ میری گھوڑی کھڑی ہے, اس کے سم کے نیچے کیا ہے؟ اس کے پیروں کے نیچے کیا ہے؟ خاموش. حضرت فرمانے لگے تم ستاروں کی بات کر رہے تھے, تمہیں تو یہ نہیں پتا کہ اس کے پیر کے نیچے کیا ہے؟ سن میں جس جنگ پر جا رہا ہوں اس میں میرے 10 نہیں مریں گے, ان کے 10 نہیں بچیں گے. میں نے اتنی جنگیں لڑی ہیں مگر اس سے کامیاب جنگ میں نے نہیں لڑی ہوگی. سلوات پڑھے وہاں مروا ہے. اور ایسا ہی ہوا جب حضرت اس جنگ سے واپس لوٹے ہیں تو حضرت کے 10 شہید نہیں ہوئے تھے, 9 شہید ہوئے, ان کے 10 نہیں بچے. جی ان کے 10 نہیں بچے, 9 افراد ان کے بھاگے ہیں مختلف. ہزاروں کی تعداد میں مولا کے لشکر اسلام نے ان کو قتل کیا, ان کے چند افراد علامہ مفتی جعفر حسین رحمۃ اللہ علیہ قائد ملت جعفریہ نے نہج البلاغہ کی ترجمہ و تشریح کے اندر لکھا ہے کہ دو کہاں بھاگے. جب مولا سے کسی نے پوچھا مولا یہ فتنہ جو خوارج کا ہے یہ ختم ہو گیا, تو حضرت نے فرمایا نہیں, یہ ماؤں کے شکموں میں منتقل ہو چکا ہے اور باپوں کے سلبوں میں منتقل ہو چکا ہے, ہر کچھ مدت کے بعد یہ میرے چاہنے والوں کا امتحان لیا کریں گے. فرمایا دو کہاں چلے گئے. میرا تو دل کرتا ہے دو شاید یہاں افغانستان کی طرف بھی آئے تھے, جو اس خطے کے اندر امتحان ہو رہا ہے. سلوات پڑھے ذرا محمد وارے. یہ ایسے افراد بھی ہوتے ہیں معاشرے کے اندر جو آئمہ کا حساب و کتاب لگا رہے ہوتے ہیں, جو آئمہ کے شجرے آئمہ کے ستارے بتا رہے ہوتے ہیں. غور کیا آپ نے؟ تو عزیزان گرامی یہاں آ کر کہہ رہا ہے کہ یہ اعلان آپ نے خود کیا ہے یا اللہ کے حکم سے آپ نے اپنے بھائی کو ہمارا ولی اور مولا بنا دیا؟ پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ میں تو کوئی بات ہی نہیں کرتا سوائے وحی الہی کے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. میرا حبیب تو بولتا ہی نہیں ہے, ہمارا نبی تو بات ہی نہیں کرتا مگر یہ کہ جب تک وہی اس پر نہ جائے. تو کہا اگر یہ اللہ کی طرف سے پیغام آیا ہے تو پھر اللہ ہی سے کہیے کہ آسمان سے ایک پتھر نازل ہو اور وہ مجھے مار کے چلا جائے. آپ نے غور کیا, بغض علی کا شکار, اس کے پاس کوئی حل نہیں ہوتا سوائے عذاب مانگنے کے. غور کر رہے ہیں, بغض علی ایسی بیماری ہے جس کا علاج عذاب کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے. خود مانگ رہا ہے کہ پھر اللہ سے کہیے آسمان سے پتھر نازل ہو اور مجھے مار کے چلا جائے. اب مجھے تو نہیں پتا کہ پیغمبر اکرم نے بددعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہو, محمد اسے کہتے ہی نہیں ہے جو بددعا کرتا ہو. میں نے نہیں دیکھا تاریخ میں کہ سرکار نے علی کے دشمن کے لیے بددعا کی ہو, اس لیے کہ علی کے دشمن کے لیے بددعا کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. غور کر رہا. ایک مرتبہ پیغمبر اکرم نے بددعا نہیں کی مگر آسمان سے ایک پتھر نازل ہوا. غور کیا آپ نے, آسمان سے پتھر نازل ہوا, پتھر بھی پتھر نہیں ہے کوئی اینٹ میٹ نہیں, نہیں کنکر نازل ہوا وہاں آسمان سے, بالکل اس کے سر پہ پڑا اور ایک مرتبہ اسے ختم کرتا ہوا چلا گیا. وہی ڈھیر ہو گیا وہ جسے قرآن نے کہا سال سائل بعذاب واقع, ایک سائل نے عذاب مانگا تھا اور وہ عذاب نازل ہوا. اب میں قرآن کے آگے ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو جاؤں, اے اللہ کے کلام تیرے ہی اندر یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ ہم اس امت پر عذاب نازل نہیں کریں گے, اس لیے کہ وانتا فیہم, اے میرے حبیب تم ان کے درمیان ہو, تم کیونکہ ان کے درمیان ہو تو ہم اس امت پہ عذاب نازل نہیں کریں گے. اور اسی قرآن میں لکھا ہے کہ ایک شخص نے سوال کیا کہ عذاب آ جائے تو وہ عذاب آ گیا. یہ قرآن میں تضاد نہیں ہے, یہ علی کی ولایت کا استثناء ہے. غور کر رہے ہیں آپ حضرات یا نہیں کر رہے ہیں؟ یہ قرآن میں اختلاف نہیں ہے, علی کی ولایت کا استثناء ہے. علی کی ولایت اور اللہ کی توحید کا جو دشمن ہوگا اس پہ عذاب آئے گا. پیغمبر نے بددعا نہیں کی مگر آسمان سے پتھر نازل ہوا. خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے جو ابراہ کا لشکر آیا تھا, غور کر رہے ہیں آپ حضرات, تو ابراہ کے لشکر کے مقابل ہاتھیوں کے مقابل اللہ نے ہاتھی نہیں بھیجے. اگر ہاتھیوں کے مقابل اللہ ہاتھی بھیج دیتا تو گویا ہاتھیوں کی طاقت کو تسلیم کر لیتا نا. دشمن کی تو شکست یہی ہوتی ہے کہ دشمن کو تسلیم ہی نہ کیا جائے. سلوات پڑھیں حضرت نبی اور آل نبی کی ذات پر. پھر میں ایک جملہ کہتا ہوں آگے بڑھوں, پاکستان میں ہمارا کوئی دشمن نہیں ہے. جن لوگوں نے پاکستان کی دیواروں کو کالا کیا ہے نا, غلیظ نعرے لکھ لکھ کر, وہ ہمارے دشمن نہیں ہے. ہم سے دشمنی کرنے کے لیے اہلیت چاہیے جو ان میں نہیں ہے. ہر شخص اس قابل نہیں ہے کہ شیعوں سے دشمنی کا ٹائٹل اس کو دیا جائے. بد کردار لوگ, کمزور کردار لوگ. اور کیا پیغمبر نے ہاتھیوں کے مقابل ہاتھی نہیں بھیجے. پیغمبر اکرم نے عجیب انداز ہے, اللہ کا کام ہی اس کے نرالے ہیں. وہ جب اپنے نبی کو بچاتا ہے تو مکڑی کے جالے سے بچاتا ہے. اتنا بڑا وجود سرکار دو جہاں کا, اگر نبی کی حفاظت کر رہا ہے تو جس غار کے اندر سرکار گئے ہیں اس غار کے دہانے پہ مکڑی نے جالا تنا ہوا ہے. اب یہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہنچے ہیں, قدم شناس تو یہ پرانے ہیں. ایک مرتبہ پہنچے ہیں غار کے دہانے کے اوپر تو کیا دیکھا کہ پیر تو بتا رہے ہیں اندر گئے ہیں مگر مکڑی کا جالا بتا رہا ہے کہ اندر نہیں گئے. تھکے تو نہیں ہے نا آپ حضرات؟ مکڑی کا جالا بتا رہا ہے کہ یہ اندر نہیں گئے, پیر بتا رہے ہیں اندر گئے. اب کھڑے ہو کر سوچ رہے ہیں کہ کیا کریں. غار میں پیغمبر تھے یا نہیں تھے؟ غار میں پیغمبر ہیں, اللہ اہتمام کر رہا ہے نہیں ہے. بستر پر پیغمبر نہیں ہے, علی کو لٹا کر اللہ اہتمام کر رہا ہے. تھکے نہیں, میں ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں, غار میں پیغمبر ہیں, اللہ اہتمام کر رہا ہے نہیں ہے. بستر پر پیغمبر نہیں ہے, اللہ اہتمام کر رہا ہے. اللہ تقیہ کرے تو جائز, اور میں اطاعت الہی میں تقیہ کروں تو بدعت. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. یہ کیا ہو رہا ہے؟ اپنے نبی کی حفاظت کا اہتمام پروردگار عالم اس انداز سے کر رہا ہے. اپنے نبی کو مکڑی کے جالے سے, احوان بیوت, نازک ترین گھر ہے جسے اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے. پھونک سے ٹوٹ جاتا ہے یہ, ہوا کے جھونکے سے ٹوٹ جاتا ہے یہ گھر, لیکن نبی مکرم کی حفاظت کا اہتمام. کبوتری نے انڈے دیے ہوئے, مکڑی نے جالا تنا ہوا ہے, غار کے دہانے پر جالے کا وجود بتا رہا ہے یہ اندر نہیں ہے. اور کیا, خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے کون آیا؟ ابراہ کا لشکر. ایک حبشی سردار ہے, ایک حبشی بادشاہ ہے, وہ ہاتھیوں کا لشکر لے کر آیا. وہی سال ہے جس سال میں سرکار کی ولادت بھی ہوتی ہے, عام الفیل. جی ہاتھیوں والا سال, فیل کہتے ہیں ہاتھیوں کو, ہاتھیوں والا سال. اور ہاتھیوں کا اتنا بڑا لشکر کیوں آ رہا ہے؟ ادھر حضرت عبد المطلب کو معلوم ہوا کہ صاحب خانہ کعبہ پہ حملہ ہو رہا ہے اور مکے کے باہر انہوں نے اپنا قیام کیا ہوا ہے اور کسی بھی آن وہ حملہ کر دیں گے مکے پر اور خانہ کعبہ کو گرانے کا غرض رکھتے ہیں وہ. حضرت عبد المطلب نے اپنے بیٹے حضرت ابو طالب کو بلایا اور فرمایا کہ ایک عبرانی زبان بولنے والا شخص تلاش کرو جو ہماری زبان بھی سمجھتا ہو اور ان کی بھی سمجھتا ہو، ہماری بات انہیں کہے، ان کی بات ہمیں سمجھائے. مترجم لے کر چلے حضرت عبد المطلب، نبی کے دادا، مولا علی کے دادا. جب پہنچے ہیں وہاں پر تو اسی اثنا میں جب یہ ہاتھیوں کا لشکر آ کے کھڑا ہوا تھا تو ان کے کچھ لوگ شہر مکہ سے باہر ایک حضرت عبد المطلب کے اونٹوں کا باڑا تھا، سینکڑوں کی تعداد میں ان کے اونٹ تھے کیونکہ وہ تجارتی سفروں کے لیے بھی کرائے پہ دیتے تھے، اپنے اونٹ اجارے پر دیتے تھے، اور ان کا اپنا کاروبار بھی تھا، سردار مکہ تھے اور ایک پورے قریش کے سردار تھے حضرت عبد المطلب. تو ان کے لوگوں نے وہاں پر وہاں سے گزرے ہوں گے، انہیں اونٹ اچھے لگے، 20 اونٹ اٹھا کے لے گئے، پکڑ کے لے گئے. حضرت عبد المطلب کو معلوم ہوا کہ میرے اونٹ بھی لے گئے، اور مکے سے باہر انہوں نے خیمے لگائے ہوئے ہیں اور کسی بھی وقت وہ حملہ کریں گے. ادھر حضرت عبد المطلب اپنے بیٹے ابو طالب کو لے کر، اس ایک حبشی مترجم کو لے کر وہاں پہنچے. وہاں اعلان ہوا کہ صاحب سردار مکہ آ رہا ہے. تو ابراہ کو سنبھل کے بیٹھا، بڑے صاحب آمادہ ہوا، تاج باج لگایا کہ میں سردار سے بات کروں گا، ابھی سردار آ رہا ہے ملنے. جیسے ہی حضرت عبد المطلب سامنے آ کے کھڑے ہوئے تو اس نے کہا کہ میں خانہ کعبہ کو گرانے اس لیے آیا ہوں کہ میں نے ایک سونے چاندی کا گھر بنایا ہے حبشہ میں، لوگ وہاں زیارت کرنے نہیں آتے، تمہارے یہ پتھر کا، اینٹوں کا اور یہ گارے کے مکان کو دیکھنے کے لیے پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں، اسے گراؤں گا تب وہاں لوگ آئیں گے. دیکھا یہ مزاج بھی پرانا ہے. اب میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہوں گا، سلوار پڑھے گا. کہنے لگا جی وہ میرا گھر جو اتنا مہنگا ہے اس پہ تو کوئی زیارت کرنے آتا نہیں ہے، یہ گارے کا اور اینٹوں کا جو گھر ہے اس کو دیکھنے آتے ہیں، میں اسے گرانے آیا ہوں. ایک لمبی تقریر کی خانہ کعبہ کو گرانے کی غرض سے اپنا ارادہ بیان کیا حضرت عبد المطلب کے سامنے. وہ کہتا رہا، یہ ترجمہ کر کر کے حضرت عبد المطلب کو سناتا رہا. تو پھر اس نے کہا ان سے پوچھو کہ تمہارے سردار کیا بولتے ہیں میری اس بات کے اوپر. تو حضرت عبد المطلب نے کہا اس سے کہو انہوں نے ہمارے 20 اونٹ چرا لیے ہیں، وہ واپس کر دیں. اس نے کہا یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے لوگوں نے ہمارے 20 اونٹ چرا لیے ہیں، وہ واپس کرو. کہنے لگا میں تو خانہ کعبہ گرانے کی بات کر رہا ہوں، تمہارا سردار اپنے اونٹ مانگ رہا ہے، یہ کیسا سردار ہے؟ میں تو خانہ کعبہ گرانے کی بات کر رہا ہوں. تو حضرت عبد المطلب بڑے اطمینان سے کہا میں اونٹوں کا مالک ہوں، اس گھر کا بھی کوئی مالک ہے. سلوار ہدیہ کرے محمد و آل محمد. تو ابراہ نے حضرت عبد المطلب کو اونٹ واپس کرنے کا حکم دیا کہ ان کو دے دو، واپس لے جائیں، اور بس تیاری کرو اب ہم خانہ کعبہ گرائیں گے، اس لیے کہ اس کعبے کا تو کوئی وارث ہی نہیں ہے. یہ کہہ رہے تھے کہ سردار مکہ آ رہا ہے اور یہ کعبے کی حفاظت کی بات کرے گا، اس نے تو کعبے کی بات ہی نہیں کی. ادھر حضرت عبد المطلب اپنے اونٹ لے کر واپس آئے اور پھر خانہ کعبہ کے پردے کو پکڑ کے، غلاف کعبہ کو پکڑ کے مناجات پڑھی ہیں حضرت عبد المطلب. اور جملے یہ ہے حضرت عبد المطلب کہ یا اللہ میں نے تجھ پر بھروسہ کر کے تیرا گھر تیرے حوالے کر دیا ہے، اب تو ہماری مدد کر اور اپنے گھر کی حفاظت فرما. ابھی حضرت عبد المطلب کے جملے مکمل نہیں ہوئے تھے کہ تیز آندھی اور ایک مرتبہ تیز ہوا محسوس کی، آسمان کی طرف دیکھا تو لاکھوں کی تعداد میں ابابیل کا لشکر ہے، لاکھوں کی تعداد میں پرندے ہیں جو کعبے کے اوپر طواف کر رہے ہیں. حضرت عبد المطلب نے حضرت ابو طالب کو آواز دے کر کہا کہ یہ معمول سے ہٹ کر ہے، معمولاً ایسا نہیں ہوتا، عبد المطلب ذرا ہوشیار رہو، کچھ ہونے والا ہے. ابو طالب ذرا ہوشیار رہو، کچھ ہونے والا ہے. ادھر سے لشکر چلا خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے، توجہ ہے نا آپ کی. تو جیسے ہی خانہ کعبہ کے حدود میں، یعنی مکے کے حدود میں ہاتھیوں کا لشکر داخل ہوا، ان لاکھوں پرندوں نے، ابابیل اتنا سا پرندہ ہوتا ہے میری اور آپ کی مٹھی میں آ جائے، اتنے سے پرندے کی چونچ کتنی بڑی ہوگی، اس چونچ میں کنکر کتنا بڑا ہوگا، ہاتھیوں کی کھال کتنی موٹی ہے. اللہ کا اہتمام دیکھیے نا، ہاتھیوں کے مقابل ہاتھی نہیں بھیجے اس نے، اور کر رہے ہیں ہاتھیوں کے مقابل اس نے چھوٹا سا پرندہ بھیجا ہے تاکہ دشمن خدا اپنی حیثیت پہچان لے. ایک مرتبہ باریک باریک کنکر منہ میں لیے ہوئے ان پرندوں نے کنکر چھوڑنا شروع کیے، ہاتھیوں پر اتنے کنکر برسے کہ موٹی موٹی کھالوں والا یہ جانور زخمی ہو کے بھاگنے لگا، سواروں کو گرانے لگا، سواروں کو کچلنے لگا، یہ مارکا ہی کچھ اور ہو گیا. یہ جو پرندے کنکر چھوڑ رہے تھے، قرآن نے اسے یوں نقل کیا ہے، وہ ارسل الیہم طیرن ابابیل، وہ ارسل الیہم طیرن ابابیل، اور ہم نے ان پر ایک تیر بھیجا، ارسلا بھیجا، پرندہ جس کی چونچ میں کنکر تھا، محترم سننے والوں سے سوال ہے، کنکر خطا جا رہے تھے یا ہاتھیوں پہ لگ رہے تھے؟ کوئی کنکر بھی زمین پر خطا کر کے نہیں گرا، اس لیے کہ یہ پرندہ بھیجا ہوا ہے. اگر پرندہ اللہ کا بھیجا ہوا ہو تو غلطی نہیں کرتا. جو رسول اللہ کا بھیجا ہوا ہوگا وہ غلطی کیسے کرے گا؟ ایک کنکر بھی خطا نہیں گیا. اور ہاتھی زخمی ہو ہو کے بھاگنے پہ مجبور ہو گئے. ان پرندوں میں آپ کو بڑی زحمت دی میں نے ایک نقطے کی خاطر، ان پرندوں کو ایک فرشتے نے آواز لگا کر ایک پرندے کو مخاطب کر کے کہا، اے فلا نام لیا اس کا، کہ یہ سامنے ایک پہاڑ ہے اس میں گھونسلہ بنا اور اس کنکر کو بچا کے رکھ. میرے ساتھ ہیں آپ یا نہیں؟ ایک پرندے کو حکم ہوا کہ سامنے اس پہاڑ کے اندر گھونسلہ بنا کر رہے اور اس کنکر کو بچا کے رکھ، جب دوسری وہی آئے تب یہ کنکر چھوڑنا. میدان غدیر میں جس نے پتھر مانگا تھا، حکم الہی ہوا یہ کنکر اب اس کے سر پہ چھوڑ دے جا کر. وہ کعبے کو بچانے والے پتھروں نے علی کے دشمنوں پر برس کر ختم کر ڈالا. سلوا پڑھے محمد والے. اکرم نے جو حساس پیغامات پہنچائے جن کے بعد ایک فساد کا خوف ہوتا ہے، اللہ نے کہا واللہ یعصمک من الناس، اللہ تمہیں لوگوں کی شر سے بچائے گا. اور اتنا طے ہے کہ پروردگار عالم اہل بیت کے دشمنوں کا انجام بہت برا کرتا ہے. بہت برا ہوا اہل بیت کے دشمنوں کا انجام. ہم نے تو پاکستان میں اہل بیت کے چاہنے والوں کے دشمنوں کا انجام برا دیکھا ہے. کبھی وہ فضاؤں میں منتشر ہوئے اور کبھی ایسے مارے گئے کہ چہرہ بھی پہچانا نہیں گیا. سلوات اور ہدیہ کرے نبی کی ذات پر. اتنا طے ہے عزیزان گرامی کہ ان اہم ترین پیغامات میں سے ایک پیغام واقعہ غدیر، اس میں بھی اللہ نے کہا کہ میں تمہیں لوگوں کے شر سے بچاؤں گا. وہاں عقیدہ توحید کا جب اعلان کر رہے ہیں تب بھی پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں لوگوں کے شر سے بچاؤں گا. یہاں پر بھی جب اعلان مودت قربہ کی بات ہو رہی ہے تو یہ بھی حساس موضوع ہے. یہاں بھی لوگ اس بات سے دل چھوٹا کریں گے کہ پیغمبر اکرم نے اپنے خاندان کا تعارف کروایا ہے، لیکن بار بار اللہ نے اعلان کر دیا وما محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، میرا محمد تم میں سے کسی کا باپا نہیں ہے اور اگر ہے تو رسول اللہ ہے اور خاتم الانبیاء ہے. کبھی فرمایا وما محمد الا رسول، ہمارا محمد ہے ہی نہیں سوائے رسول کے، یہ جو کچھ کرتے ہیں وہ رسالت کے رشتے سے کرتے ہیں. جناب سیدہ کے آنے پر نبی کا کھڑا ہونا یہ بیٹی اور باپ کا رشتہ نہیں ہے بلکہ یہ رسالت کا رشتہ ہے. جیسے آیت پہنچانا، جیسے قرآن پہنچانا، جیسے نماز پہنچانا نبی کے اوپر واجب ہے، اس سے زیادہ فاطمہ کی محبت اور مودت پہنچانا نبی پر واجب ہے. رسالت کہتا ہے عزیزان گرامی پیغمبر اکرم اعلان فرما رہے ہیں قل لا اسألکم، اے حبیب کہہ دو ان سے کہ مجھے کوئی رسالت کی محنت کے عوض کوئی اجرت نہیں چاہیے، الا المودت فی القربا، سوائے یہ کہ مودت قربا. میں آج اس تیسری مجلس میں اس آیت کی تفسیر کا آغاز کر رہا ہوں. مودت قربا مجھے چاہیے. پیغمبر اکرم نے مودت قربا مانگی ہے. اور یہاں بہت ساری اور آیات کی طرح، بہت ساری اور احادیث کی طرح، یہاں بھی ترجمہ میں جلدی میں کرتا ہوں. اور مجھے ترجمہ بہتر کرنے کی ضرورت ہے. بہت ساری احادیث ہیں جن کا ترجمہ میں جلدی میں اچھا نہیں کرتا, بہت ساری آیات ہیں جن کے ہم ترجمے کو جلدی میں کرتے ہیں تو بہت اچھا ترجمہ نہیں کرتے. مثلاً ایک مشہور حدیث ہے پیغمبر کی, ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ, ترجمہ کیا جاتا ہے کہ حسن حسین جوانان جنت کے سردار ہیں. یہ ترجمہ ٹھیک نہیں ہے, اور فرما رہے ہیں یہ ترجمہ ٹھیک نہیں ہے, حسن حسین جوانان جنت کے سردار ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ مریں گے جنت میں جائیں گے تو حسین کی سرداری ملے گی, مردوں کے سردار ہیں. پیغمبر نے کب فرمایا ہے کہ حسن حسین جوانان جنت کے سردار ہیں؟ پیغمبر نے فرمایا ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ, حسن حسین جوانان اہل جنت کے سردار ہیں. اہل جنت ہونے کے لیے مرنا ضروری نہیں ہے, اسی زندگی میں اہل جنت ہوں گے اور حسین کی سرداری یہی ملے گی تمہیں. سلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد کا. جمانے آنے جنت کے سردار, اہل جنت کے سردار. ایک اور حدیث ہے جسے ہم جلدی میں ترجمہ کرتے ہیں, من کن تو مولا, یہ جو بھی بیان ہوئی, من کن تو مولا فہاد علی مولا, میں جس جس کا مولا ہوں علی اس کا مولا ہے. یہ بھی جلدی کا ترجمہ ہے. صحیح ترجمہ اس کا کیا ہے؟ کن تو کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے. کن تو کا ترجمہ ہم کہیں اور کچھ اور کر رہے ہیں دوسری حدیث میں, اور یہاں کچھ اور کر رہے ہیں. کن تو کنزن مخفیہ, میں چھپا ہوا خزانہ تھا, فحببت ان عرف, میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں, فخلقتک یا محمد, تو اے محمد میں نے تمہیں خلق کیا, میں چھپا ہوا خزانہ تھا. یہاں ترجمہ کیوں کر رہے ہیں کہ میں جس کا مولا ہوں؟ یا وہ ترجمہ ٹھیک کیجئے یا یہ ترجمہ ٹھیک کیجئے. وہ ترجمہ آپ کر رہے ہیں کہ میں جس کا مولا, میں چھپا ہوا خزانہ تھا, تو یہاں بھی ترجمہ کیجئے میں جس جس کا مولا تھا. اب علیم اس کا مولا ہے, ذمہ داریاں سونپی جا رہی ہیں, بڑا وسیع ہو جائے گا مولائیت کا میدان. سرکار تو جہاں آدم کے بھی مولا ہیں, حضرت ابراہیم کے بھی مولا ہیں, موسیٰ کے بھی مولا ہیں. جس جس کا میں مولا تھا اب علی اس کا مولا ہے. کیا سمجھو گے علی بن ابی طالب کی ولایت کو؟ بڑا وسیع مفہوم ہے. بہت سارے لوگ بہت ساری باتیں نہیں سمجھنا چاہ رہے, اب ہم کیا کریں اس کے اوپر, ایک مشکل میں ہیں. اور جس ایک طبقہ ہے جو اس ملک کے اندر بہت ساری باتیں سمجھ نہیں پا رہا, اور اس میں ان کا قصور قدرے ان کا قصور نہیں ہے, کسی حد تک ان کا قصور نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جس نے کچی پکی کلاس نہ دیکھی ہو وہ میٹرک کی باتیں کیسے سمجھے گا؟ مجلسوں میں بلائیے انہیں, اپنے ساتھ بٹھائیے, آہستہ آہستہ آمادہ کیجئے. بہت ساری باتیں وہ نہیں سمجھ پا رہے, ہماری باتیں وہ نہیں سمجھ پا رہے. بہت ساری ملتان کے قریب ہمارے ایک بزرگ عالم پر شکایت ہو گئی کہ صاحب انہوں نے غلط بیات بات کی ہے. انہوں نے وہ حدیث سنائی تھی جس میں نبی مکرم نے ارشاد فرمایا ہے, یا علی انت قسیم النار والجنہ, یا علی تم جنت اور دوزخ کے تقسیم کرنے والے ہو. کہا صاحب یہ تو شرک کر دیا انہوں نے, اللہ ہے جنت اور دوزخ کا. اتنا اللہ کو نیچے لے آئے, جو کام علی کا ہے کہتے ہیں اللہ کرتا ہے جی. اور کہنے لگے یہ صاحب یہ تو شرک ہو گیا, یہ تو کام اللہ کا ہے جنت اور دوزخ تقسیم کرنا. عقیدہ توحید کی کمی ہے یہ, اللہ کی معرفت کی کمی ہے کہ اللہ کو لگا دیا جنت اور دوزخ تقسیم کرنے پہ. غور کر رہے ہیں آپ؟ یہ نبی کی حدیث ہے بھائی, اور ہمارے بھائیوں کی کتابوں میں موجود ہے. آپ ناراض تو نہیں ہو رہے میری باتوں سے؟ ہمارے سنی بھائیوں کی کتابوں میں موجود ہے. پیغمبر نے فرمایا یا علی انت قسیم النار والجنہ, یا علی آپ جنت و دوزخ کے تقسیم کرنے والے ہیں. میرے مولا امام رضا دربار مامون الرشید میں تشریف فرمائے, روزانہ حضرت کا مناظرہ ہوتا تھا دربار میں, 80 مناظرے لکھے ہیں امام رضا کے دربار مامون میں. تو ایک مخالف نے آواز دے کر کہا ہے, اے فرزند رسول, مخالف سے مراد غیر شیعہ, جب بھی کبھی حدیث میں آپ مخالف کا لفظ پائیں گے تو اس سے مراد غیر شیعہ. آواز دے کر کہا ہے, فرزند رسول, آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ علی جنت اور دوزخ کو تقسیم کریں گے؟ میرے مولا رضا نے فرمایا, ہمارا عقیدہ نہیں ہے, پیغمبر کی حدیث ہے. میرے امام رضا فرما رہے ہیں یہ پیغمبر کی حدیث ہے, نبی کی حدیث ہے کہ علی جنت اور دوزخ کو تقسیم کریں گے. کہنے لگے یہ کیسے ممکن ہے, ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا. برابر میں مامون بیٹھا تھا, کہنے لگا یہ حدیث مجھے بھی سمجھ میں نہیں آتی. حضرت نے فرمایا یہ حدیث سمجھ میں نہیں آتی تو ایک اور حدیث ہم سناتے ہیں جو تمہیں یہ حدیث سمجھائے گی. حضرت نے فرمایا تمہیں یہ حدیث سمجھ میں نہیں آ رہی, مگر یہ حدیث تو سمجھ میں آتی ہے کہ پیغمبر نے فرمایا, یا علی, حبوں کا ایمان و بغضوں کا کفر. بھائی تھکے ہوئے ہیں آپ اللہ کا رات کافی گزر چکی ہے آپ تھوڑا سست سست بیٹھے ہوئے ہیں. یا علی حکم کا ایمان و بغضوں کا کفر. اے علی تمہاری محبت ایمان ہے, تم سے بغض کرنا کفر ہے. علی سے محبت کرے گا مومن ہے جنت میں جائے گا, علی سے نفرت کرے گا کافر ہے دوزخ میں جائے گا. یہ حدیث تو سمجھ میں آ رہی ہے پیغمبر اکرم کی. نبی میرے مولا امام رضا فرما رہے ہیں, خاموش ہو گئے سب لوگ. میرے مولا جب دربار سے اٹھے تو ابا سلطہ ہروی جو ان کے خاص غلام ہیں جن کا مزار مشہد مقدس میں, انہوں نے مولا کی جوتیاں سیدھی کرتے ہوئے کہا مولا یہ جو جواب آپ نے دیا یہی جواب ہے. حضرت نے فرمایا وہ ان کے لیے تھا تمہارے لیے اور ہے. ہر ایک سے اس کی عقل کے مطابق بات کیا کرو. سلوات پڑھے محمد و آل محمد. ابا سلط ہروی نے کہا مولا میرے لیے کیا جواب ہے؟ حضرت نے فرمایا ابا سل سنو, میرے جد علی محشر میں کھڑے ہوں گے, دوزخ سے کہیں گے یہ تیرا ہے, جنت سے کہیں گے یہ میرا ہے. علی تقسیم کریں گے جنت و دوزخ کو. تو بہت سارے لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی, اور بہت ساری اور باتیں بھی سمجھ میں نہیں آتی جی. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم معارف کی باتیں اور فضائل کی باتیں ان کے خوف سے چھوڑ دیں. اگر محبت علی میں ہتھکڑی پڑے گی تو اس سے بہتر کوئی عبادت نہیں ہے. اور فرما رہے ہیں نہیں نہیں سمجھ رہے ہیں. ان کے سمجھ کے معیار کو اونچا ہونا چاہیے, وہ اپنے معیار فہم کو اونچا کریں جی. بڑھوں ایک منزل اور آگے. حدیث کے ترجمے پہ بات ہو رہی تھی کہ من کنت مولا فہذا, میں جس کا مولا تھا اب علی اس کا مولا ہے. یہ ترجمہ دقیق تر ترجمہ ہے جی. اور حدیث تشبیہ بھی برادران سنت نے بھی لکھی اور ہمارے ابھی ہے. نبی نے فرمایا من اراد ان ينظر الى آدم فی علمہ, اگر کوئی آدم کو ان کے علم میں دیکھنا چاہتا ہے, ابراہیم کو ان کی خلعت میں دیکھنا چاہتا ہے, موسیٰ کو ان کی عبادت میں دیکھنا چاہتا ہے, نوح کو ان کے کمال میں دیکھنا چاہتا ہے, یوسف کو ان کے جمال میں دیکھنا چاہتا ہے, فلینظر الی علی بن ابی طالب, جو سارے نبیوں کو ایک جگہ دیکھنا چاہتا ہے وہ علی کے چہرے کو دیکھ لے. تمام تر کمالات کا مجموعہ اگر کوئی ذات ہے تو مولا علی کی ذات ہے. اب بھی کیا یہ بحث باقی رہے گی کہ علی کو رضی اللہ بولیں یا علیہ السلام بولیں؟ سارے نبیوں کے کمالات کا خلاصہ ہے تو تم جو آدم کو بولتے ہو وہی علی کو بولو, جو حضرت ابراہیم کے نام کے ساتھ لگاتے ہو وہی حضرت علی کے نام کے ساتھ لگاؤ. میں ابھی ماہ رمضان میں ایک نجی رسانے پر تھا تو وہاں ایک بہت بزرگ عالم دین تھے, وہ بحث آ گئی کہ صاحب علی کو کیا بولے, کرم اللہ وجہ بولے یا علیہ السلام بولے یا رضی اللہ بولے؟ تو بہت اچھا جملہ تھا ان بریلوی عالم دین کا, انہوں نے فرمایا جو پیغمبر کو بولتے وہی بولو اس لیے کہ نفس پیغمبر ہے. سلوات پڑھے ذرا نبی اور آل نبی کی ذات پر. نفس پیغمبر علی کی ذات ہے. بہت مسائل پیچیدہ کر دیے گئے ہیں اس باب کے اندر, لیکن میرا اور آپ کا فریضہ بنتا ہے کہ ہم مولا علی کے فضائل و مناقب کو عام کریں. میں تو ڈھونڈنے سے مجھے مجلس میں کوئی بوڑھا نظر نہیں آ رہا, سارے ماشاءاللہ جوان بیٹھے ہوئے ہیں, اور اگر کوئی سفید بالوں والا ہے بھی تو وہ ولایت علی سے جوان ہے. کوئی اس دروازے پر ہمیں ضعیف العمر نہیں نظر آئے گا. تو میں اپنے ان جوانوں سے گزارش کروں گا کہ علماء کرام سے گزارش کریں, فرمائش کریں, خواہش کریں کہ وہ فضائل اہل بیت پڑھیں, دقیق فضائل اہل بیت پڑھیں, نکال کر آئیں کتابوں سے اور ان مجالس کی زینت بنائیں مولا علی کے فضائل کو. پیغمبر کی خواہش آرزو ہے نبی کی کہ علی علی ہو. مت کہیں کہ صاحب کوئی کردار کی بات اور اس سے بہتر کیا ہوگی جی, عمل کی بات اس سے بہتر کیا ہوگی؟ کون کہتا ہے کہ ہمارے یہاں نماز لوگ کم پڑھتے ہیں؟ کس نے کہا ہے ہمارے یہاں روزہ نہیں رکھتے لوگ؟ ہمارے یہاں دوسروں سے کردار بہت اچھا ہے, ہمارے نمازی بھی اچھے ہیں, ہمارے روزہ دار بھی اچھے ہیں, ہمارے حاجی بھی اچھے ہیں. حج سے لوٹنے کے بعد ہمارے والے حج کو استعمال نہیں کرتے، معاملات ہی کچھ اور ہو جاتے ہیں. میں نے تبدیل ہوتے ہوئے دیکھا ہے زیارتوں پر جا کر لوٹنے والوں کو، حج سے لوٹنے والوں کو، ہر اعتبار سے ہر معاملے میں ہمارے ہاں بہتری ہے. زکوٰۃ اور خمس اور ان تمام چیزوں کی ادائیگی بھی بہت بہتر ہے. دوسرے لوگوں سے ہماری تصویر بہت اچھی ہے، دوسرے لوگوں سے ہماری تصویر بہت اچھی ہے. عالم اسلام نے مسلمانوں کو بدنام کیا ہے، شیعوں نے عزت بچائی ہے. عجیب و غریب ماحول ہے. ابھی یہ جو راول پنڈی کے ایک بہت بے باک سے ایک سیاستدان ہے، اکثر نجی ٹی وی چینل پہ بڑی کھلی کھلی باتیں کرتے ہیں. پچھلے دنوں ایک ٹی وی چینل پہ بیٹھے تھے، حالات کی خرابی پہ اور بدامنی پر بات ہو رہی تھی. کہنے لگے کہ حالات خراب ہیں، جو صاحبان حیثیت لوگ ہیں انہیں چاہیے کہ وہ محافظ رکھیں، مگر اس بات کا خیال رکھیں کہ محافظ رکھیں تو شیعوں میں سے کسی کو رکھیے گا، اس لیے کہ نہ یہ بے وفا ہوتے ہیں نہ خود کش ہوتے ہیں. یہ نظر آ رہا ہے نا، آپ کا کردار، آپ کا انداز زندگی، آپ کا طریقہ کار. پچھلے دنوں کچھ سمندر پار ملک سے کچھ مہمان پاکستان کے سرکاری دورے پہ آئے ہوئے تھے، ان کے جو پروٹوکول کے اندر افسران تھے ہمارے سرکاری، ان میں سے ایک نے مجھے بیان کیا کہ ان کو ہم کراچی کی سیر کروا رہے تھے، تو 9, 12 اور 1 بجے کا ٹائم ہوا، تو وہ یہودی تھے کچھ، ان میں سے ایک نے کہا کہ جی ہمیں کسی مقدس جگہ لے چلو، ہمیں دعا کرنی ہے، ہماری دعا کا وقت ہو گیا ہے. تو ہم نے گاڑیاں روک لی ایک مسجد کے باہر، وہ اترے اور فوراً ہی آ کے بیٹھ گئے. پھر کہنے لگے کہیں اور لے کے چلو، پھر ہم نے ایک مسجد کے بعد باہر گاڑیاں روک لی، پھر وہ آ کے بیٹھ گئے. پھر ہم نے ان سے پوچھا بھائی آپ کو کہاں جانا ہے، کہنے لگے کہیں اور لے کے چلو. ہم نے کہا جی آپ کو کہاں جانا ہے، کہنے لگے وہ جھنڈے والی مسجد میں لے چلو، وہ مارتے نہیں ہیں کسی کو. یہ ایک تصویر پھیلی ہوئی ہے بھائی. میں خود شبر بھائی اترا لندن ایئرپورٹ پر ہیترو پر، تو اسی ابا قبا کے ساتھ تھا جی، اور اکثر ہو رہا ہے پوری دنیا میں ایسے ہی پھر رہا ہوں، اور کوئی نہ ہر سفر میں کوئی نہ کوئی برابر میں آ کے کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے آپ شیعہ مولوی آپ سے سوال کر لوں. تو میں پہلا جواب تو یہ دیتا ہوں، میں یہ پہن کے اس لیے پھر رہا ہوں کہ آپ سوال کر لیں، ہمارے بارے میں خود سے فیصلے کرتے ہیں، آپ ہم سے پوچھتے نہیں ہیں. تو چند انگریز آگے سے گزرے، پھر پلٹ کے واپس آ گئے، کہنے لگے یہ کیا پہنا ہوا ہے، بڑا خوبصورت لگ رہے ہیں آپ، بڑا اچھا لباس ہے. تو میں نے کہا کہ یہ مسلمان علماء کا لباس ہے. تو کہنے لگے مسلمان ہو، وہ نبی کے گھر والوں کو مانتے ہو یا دوستوں کو مانتے ہو، یہ فرق ہے. لوگوں کو معلوم ہے سب سلوات پڑھے نبی اور آل نبی کے ساتھ. میں نے کہا نہیں ہم گھر والوں کو مانتے ہیں، ترجیح ہمارے نزدیک گھر والوں کی ہے. کل بات آگے بڑھے گی، ایام ایام غم اور عذاب اپنے بعد کے مراحل میں داخل ہو رہے ہیں. چلیے ذرا اپنے ذہنوں کو کربلا لے چلیے. امام حسین نے ایسا گلدستہ سجایا ہے، ایسے ایسے لوگ اپنے ساتھ کربلا میں جمع کیے ہیں جن میں سے ہر ایک کا بیان، ہر ایک کی زندگی پہ غور ہمارے لیے سبق آموز ہے. آج 3 محرم ہیں، آوان و انصار کا تذکرہ ہمارے ہاں کی رسم ہے. آوان و انصار میں زہیر قین جیسا صحابی، صحابی پیغمبر بھی ہیں، مولا علی کے چاہنے والے اور صحابی بھی ہیں، اور زہیر قین عثمانی العقیدہ ہیں، مگر امام حسین نے انہیں اس خیمے سے اس خیمے میں منتقل کر دیا. جب امام حسین اپنی نماز کی ادائیگی جماعت پڑھا رہے تھے کربلا کے میدان میں، تو عبداللہ ابن سعید اور زہیر ابن قین یہ دونوں امام کی نماز کی حفاظت میں کھڑے تھے. تیروں کا مہ برس رہا تھا اور یہ اپنے سینے پر، بازوؤں پر اپنی ڈھال سے تیروں کو روک رہے تھے. بہت سے تیر زہیر کے لگ چکے تھے، مگر زہیر میں ہمت اتنی زیادہ تھی کہ ابھی حسین کی نماز مکمل نہیں ہوئی ہے. بہت سے تیر سعید ابن عبداللہ کو لگ چکے تھے، مگر سعید نے اپنی ہمت نہیں چھوڑی. جیسے ہی امام حسین نے سلام کہا اور صفوں سے کربلا کے مجاہد اٹھنے لگے، تو زہیر سے پہلے سعید زمین پر گر گئے. جیسے ہی سعید زمین پر گرے، امام آگے بڑھے، امام نے سعید کا سر اپنے زانوں پر لے لیا، تو سعید نے اپنا سر ہٹا دیا. امام نے پھر زانو پہ لیا، پھر سعید نے ہٹایا، تو امام نے سوال کیا، سعید تم اپنا سر ہمارے زانو سے کیوں ہٹاتے ہو؟ تو کہنے لگے مولا یہ شہزادوں کی جگہ ہے، یہ سکینہ کی جگہ ہے، یہ علی اصغر کی جگہ ہے، کہاں مجھ جیسا غلام اور کہاں زانو حسین؟ امام نے فرمایا سعید ہماری خواہش ہے تمہارا سر ہمارے زانو پر رہے. اس انداز سے سعید سے میں بے گفتگو ہے میرے مولا حسین. ایک مرتبہ سعید نے مسکرانا شروع کیا. امام نے پوچھا سعید کیوں مسکرا رہے ہو؟ فرمایا میرے سرحانے رسول اللہ آ گئے ہیں، اجرکم اللہ، مجھے جنت کی بشارت دے رہے ہیں. اس سے کہتے ہیں تم نے میرے بچے حسین کی مدد کی ہے، میں تمہیں جنت پہنچانے آیا. کچھ دیر کے بعد عزاداروں سعید پھر مسکرائے. امام نے اب پوچھا سعید اب کیوں مسکرائے ہو؟ کہا اے فرزند زہرا میرے سرحانے علی آ گئے اور مجھے جنت لے جانے کے لیے منتظر ہیں. پھر کچھ دیر کے بعد سعید نے رونا شروع کیا تھا، اجرکم اللہ اجرکم اللہ. تو ایک مرتبہ امام حسین نے پوچھا سعید اب رو کیوں رہے ہو؟ فرمایا کیا آپ کی ماں زہرا اتنی غریب ہے؟ میرے سرحانے فاطمہ زہرا آ گئی، کہتی ہے میرے بچے کی حفاظت کی ہے. اجرکم اللہ. ابھی سعید امام حسین سے محو گفتگو ہیں کہ ایک مرتبہ سعید نے کہا حبیب کہاں ہے؟ حبیب عقب میں کھڑے ہوئے تھے، دور کھڑے تھے. امام حسین نے فرمایا حبیب کو سعید بلا رہے ہیں. کچھ ہی دیر جا رہی ہے کہ سعید کی روح پرواز کر جائے گی، زخموں سے خون نکل رہا ہے. آواز دی حبیب تمہیں سعید بلا رہے ہیں. حبیب آئے، آ کر سعید کے قریب بیٹھ گئے. کہنے لگے حبیب اپنا کان میرے منہ کے قریب لاؤ. حبیب جھکے اور اپنا کان سعید کے منہ کے قریب لے گئے تو نحیف سی کانپتی ہوئی آواز میں کہا حسین کو چھوڑ کے نہیں جانا. یہ جذبہ ہے شہداء کربلا جو امام حسین کا ساتھ دینے کربلا میں آئے. اجرکم اللہ. خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت میں، ہمیں رونے اور رلانے والوں میں قرار دے. اسی میدان کربلا میں جو اصحاب امام حسین ہیں ان میں ایک صحابی ہیں عبداللہ ابن وہب قلبی. چند دن پہلے ہی تو شادی ہوئی ہے وہب قلبی کی، ابھی ان کی زوجہ کے ہاتھ کی مہندی بھی نہیں گئی. ان کی بیوہ ماں ہے، ان کی زوجہ ہے اور یہ خود ہے. قبیلہ ان کا مسیحی ہے اور اسلام قبول کیا ہے اور حسین کی عظمت کا اقرار کیا ہے. کربلا کے میدان میں بار بار آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، مولا مجھے شہادت کا موقع ملے گا، مولا مجھے قربانی کا موقع ملے گا. اور حسین یہ کہہ کے لوٹا دیتے ہیں تم بیوہ ماں کا سہارا ہو، تم اپنی زوجہ کے لیے حارس ہو. سعید چلے جاتے ہیں، پھر آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. اب جب کئی مرتبہ سعید آئے ہیں تو اب آخری دفعہ آ کر کہتے ہیں مولا اب میری زوجہ کہتی ہے میں خیمے میں نہیں آنے دوں گی، کیا تم اس وقت قربانی دو گے جب علی اکبر شہید ہو جائیں گے؟ تھک کر نہیں روئیں گے عزاداروں، چند جملے مسائل کے پڑھوں گا. کیا تم اس وقت قربانی دو گے جب عباس شہید ہو جائیں گے؟ امام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اس فرط محبت میں، اس محبت کے انداز پر امام کی آنکھوں میں اشک شوق آ گئے. کیا دیکھا کہ پیچھے ماں بھی کھڑی ہے، زوجہ بھی کھڑی ہے. امام نے وہب قلبی کی مادر گرامی سے پوچھا آپ کیا چاہتی ہیں؟ فرمایا کہ میں اسے دودھ نہیں بخشوں گی اگر اس نے اپنی قربانی آپ پر نہیں پیش کی. زوجہ کو پکار کر امام نے کہا آپ کیا کہتی ہیں؟ کہنے لگی مولا میں دو شرطوں کے ساتھ انہیں میدان میں بھیجنا چاہتی ہوں، میری دو خواہشیں ہیں وہ پوری کر دیں اور یہ میدان چلے جائیں. پہلی خواہش میری یہ ہے کہ یہ میرے بغیر جنت میں قدم نہ رکھیں، یہ جنت میں جانے سے پہلے میرا انتظار کریں اور میرے ساتھ مجھے جنت میں لے کے جائیں اپنے ساتھ. امام نے آسمان کو دیکھ کر فرمایا اس کا وعدہ حسین کرتا ہے، تمہارا شوہر تمہارے بغیر جنت میں نہیں جائے گا. سنیں گے عزاداروں، جب ظالم نے حضرت وہب قلبی کا سر کاٹنا چاہا تو یہ زوجہ آگے بڑھی اور اس نے خنجر پکڑ لیا، تو ایک اور ظالم نے زوجہ وہب قلبی کے سر پہ گوز مارا اور وہ اپنے شوہر کے برابر میں گرتے ہوئے بولی حسین نے وعدہ پورا کر دیا. کربلا میں شہید ہوئی ہے یہ خاتون. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. کربلا کے میدان میں یہ خاتون شہید ہوئی ہیں. بس ایک منزل اور لے میں مجلس کو مکمل کر رہا ہوں. کہنے لگی دوسری خواہش میری یہ ہے کہ میرا شوہر آپ کے سامنے اقرار کرے کہ جب میرا شوہر مار دیا جائے تو میں زینب کبریٰ کے خیمے میں چلی جاؤں. امام نے پوچھا تم زینب کے خیمے میں کیوں جانا چاہتی ہو؟ کہ مولا میں نے سنا ہے جب مرد مار دیے جاتے ہیں تو عورتوں کو اسیر بنا لیا جاتا ہے، میں زینب کے خیمے میں چلی جاؤں گی، میرا پردہ بچ جائے گا، مجھے اسیری سے محفوظ کر دیا جائے گا. امام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اے زوجہ محب اگر تم کربلا میں ہوتی تو دیکھتی کہ زینب کے سر سے چادر اترتی رہی، زینب کے ہاتھوں میں رسی باندھی جاتی رہی، کوئی نفع کربلا میں جو یہ کہتا یہ نبی کی بیٹی ہے، یہ زہرا کی دختر ہے، یہ علی کی بیٹی ہے، اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین فسيعلم الذین ظلموا ایما انقلبون. یا اللہ ان آوازوں پہ رحمت راضی، رونے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرما، اس عزا خانے کے محتممین کے رزق اور عزت میں اضافہ فرما، حاضرین کی توفیقات میں اضافہ فرما، ہمارے ملک کی سرحدوں کی حفاظت فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، یا حسین یا حسین یا حسین.